مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وباعث الانبیاء والمرسلین، ونصلی ونسلم على حبیبہ محمد خاتم النبیین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ اما بعد، فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ماہ مبارک رمضان اور تزکیہ نفس کے عنوان سے سلسلہ کلام آپ حضار گرامی قدر کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے۔ کل کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ روزہ روح کی لطافت میں کیا اثر رکھتا ہے، اور روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں کل کی گفتگو کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ عرض کر دیا، کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات تقریباً مسلم الثبوت ہے کہ کثرت غذا، غذا کا زیادہ کھانا انسان کی روح میں کدورت پیدا کرنے کا باعث ہے، اور قلت غذا، غذا کم کھانا لطافت روح کا باعث ہے، اور روح انسانی ہی سب کچھ ہے۔ روح اگر لطیف ہو تو خدا کی رحمتوں کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ جذب کر سکتی ہے۔ روح اگر لطیف ہو تو ممکن ہے اس بلندی تک بھی پہنچ جائے کہ وہ ملکوت عالم کا مشاہدہ کرے۔ روح اگر لطیف ہو تو وہ رکاوٹیں، وہ پردے، وہ حجابات جو انسان اور حقائق عالم کے درمیان موجود ہیں، ان حجابات کو روح دور کر دے اور حقیقت عالم تک رسائی حاصل کرے۔ اس لیے جن کی روحیں لطیف ہوتی ہیں وہ بہت ساری ایسی حقیقتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو ایک عام بشر دیکھ نہیں سکتا ہے۔ کل کی گفتگو کے آخر میں کسی آڈینس کے سوال کے جواب میں عرض کر دیا تھا، اور مثال کے طور پہ میں نے پیش کیا تھا کہ حضرت آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، ان کی روح کی لطافت نے پوری امریکی ڈاکٹرائن کو پڑھا، اور اس کا جواب آپ نے دو جملوں میں دے دیا اور پورے ڈاکٹرائن کو تباہ کر دیا۔ جنگ نہ خواہد شد، مذاکرہ ما نہ خواہم کر، کمال کے جملے ہیں۔ یہ لطافت روح کا نتیجہ ہے۔ اب یہ حقیقت کسی اور کو نظر نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، بالکل ملموس ایک مثال پیش کروں، چھوتی ہوئی مثال۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا گورباچوف کو، آپ میں سے بہت سو نے وہ خط پڑھا ہوگا. اس خط میں کچھ الفاظ عجیب و غریب ہیں، مثلا یہ کہ میں تہران میں بیٹھ کر سوشلسٹ نظام کے ڈھانچے کے ٹوٹنے کی آواز کو سن رہا ہوں، عنقریب سوشلزم ختم ہو جائے گا اور اسے تلاش کرنے کے لیے کسی عجائب گھر کی ضرورت ہوگی، کسی عجائب گھر میں سوشلزم کو تلاش کیا جائے گا. یہ اس وقت آپ نے تحریر فرمایا گورباچوف کے نام کہ جب ابھی رشیا قدرت مند نظر آ رہا تھا، رشیا نے افغانستان میں مداخلت کی تھی اور مشرقی بلاک مغربی بلاک کے مقابلے میں ایک قوت کے طور پہ نظر آ رہا تھا، اور بلکہ اسلحہ سازی کے حوالے سے دیکھوں تو شاید مشرقی بلاک مغربی بلاک سے بھی طاقتور نظر آ رہا تھا. اس وقت جب کسی کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ رشیا کے ساتھ یہ حالت ہوگی، یہ کس طرح سے انہیں پتہ چل گیا کہ عنقریب سوشلزم کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ یہ تقریباً اخبار بالغیب کی طرح سے ہے، جیسے غیب کی خبریں دینا، تقریباً اس کی طرح سے ہے. یہ کسی عام فرد بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی کی روح اتنی لطیف ہو کہ وہ حصار مادہ سے اوپر چلا جائے، اور جب حصار مادہ سے روح بلندی پہ جائے تو بہت ساری وہ حقیقتیں جو عام انسانوں کی نظر سے اوجھل ہیں، ان حقیقتوں تک بھی وہ روح کو دسترسی حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ لطافت روح، اسے کہتے ہیں لطافت روح. اور یہ چیزیں، اس کے کئی عوامل ہیں، روح کی قوت اور لطافت کے لیے کئی عوامل ہیں. ان عوامل میں سے ایک عامل اور اہم عامل، عامل کے معنی محرک، بہت سارے عوامل ہیں، محرکات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں لطافت روح کے، ان میں سے ایک اہم عامل اور اہم محرک اور اہم سبب روزہ ہے. روزہ، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ایک خوبصورت حدیث نقل ہوئی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ التفکر نصف العبادہ، تفکر غور و فکر کرنا نصف عبادت ہے، والصوم ہی العبادہ، اور روزہ پوری عبادت ہے. دیکھیں تفکر سے بھی بڑھ کر کیوں روزے کو یہ اہمیت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اسی روزے کا نتیجہ ہے درست تفکر، روزے کا نتیجہ ہے، تفکر کا نتیجہ روزہ نہیں ہے، روزے کا نتیجہ تفکر ہے. اس لیے کہا گیا والصوم ہی العبادہ، صوم روزہ وہ چیز ہے اگر اس کے شرائط اور خصوصیات پورے ہوں. شرائط اور خصوصیات اس لیے کہہ رہا ہوں، فرض کر لیں کہ احکام روزہ جو فقہ میں بیان ہوئے ہیں، مبتلات روزہ، کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم ان کی رعایت کرتے ہیں، ان توضیح المسائل میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی رعایت کرتے ہیں، لیکن کچھ اور شرائط ہیں کہ ان کی بالکل رعایت نہیں کرتے ہیں. فرض کر لیں آنکھوں کی حفاظت، یہ جملہ میں پہلے بھی کہیں پر ذکر کر چکا ہوں ابھی انہی دنوں میں. دیکھیے روزے میں جب آپ کو حلال غذا سے روکا جا رہا ہے تو کیا حرام نگاہ سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ جبکہ توضیح المسائل میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے. فقہی اعتبار سے فرض کرنے کی کسی نامحرم کو مسلسل دیکھنا موجب بطلان روزہ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے فقہی اعتبار سے نہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ روزہ روزہ نہیں ہے، وہ روزہ روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ روزہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے ارادے کو اتنا طاقتور کریں کہ آپ کی خواہش کسی چیز کی ہے اور آپ حکم خدا کا خیال رکھتے ہوئے اس خواہش کے پیچھے نہ جائیں. روزے کا فلسفہ یہ ہے، آپ اپنے قوت ارادی کو مضبوط کریں. جب آپ حلال چیز کی نسبت اپنے قوت ارادی کو مضبوط کر رہے ہیں تو حرام چیز کی نسبت کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح سے سماعت، کانوں کی حفاظت، اسی طرح سے زبان، زبان کی حفاظت. ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں کسی خاتون کا گزر حضرت رسول اللہ کے سامنے سے ہوا، اور اس خاتون نے گرمیوں کے روزے کے حوالے سے کہا کہ یا رسول اللہ، شدت گرما کی وجہ سے یہ روزہ ناقابل تحمل ہے. حضرت رسول اللہ نے فرمایا، تم نے روزہ تو نہیں رکھا ہے. اسے حیرت ہو گئی، جبکہ وہ روزے سے تھی. یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں. کہا، ابھی تو تم نے گوشت کھا لیا ہے کسی کا. اسے حیرت ہو گئی، مزید حیرت، یا رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. حضرت نے فرمایا، ذرا انگلی اپنے گلے میں ڈال دو اور قے کر لو. حکم پیغمبر کے مطابق اس نے انگلی گلے میں ڈال دی اور قے کیا تو گوشت کے لوتھڑے گرنے لگے. پھر خوب غور کریں، پیغمبر اکرم نے فرمایا، تم اور فلاں خاتون نے مل کر فلاں جگہ پر جس مومن کی غیبت کی ہے، در حقیقت تم نے اس کا گوشت کھایا ہے. اب اس گوشت کے کھانے کے بعد پھر کس روزے کی امید رکھتی ہیں؟ خوب توجہ فرمائیے. سورہ حجرات میں غیبت کے حوالے سے ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں اس کا گوشت نوچ کے کھا لو، کہ جبکہ اس سے گھن آتا ہے؟ نوچ کے گوشت کھانے سے گھن آتا ہے. کیا تم ایسے گھن آور شے سے، یعنی ایسی چیز کو کھانا پسند کرو گے؟ غیبت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی کسی اپنے غیر موجود بھائی کے گوشت کو کھا لینا. یہ جو قرآن میں بیان ہوا تھا وہ اس خاتون کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا، آپ اپنی انگلی گلے میں ڈال دو، قے کر لو. اس نے قے کیا اور پتہ چلا کہ وہی گوشت جو اس نے کھایا تھا وہ یہاں نکل گیا. خوب توجہ کریں، یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، میری گفتگو سے ہٹ کے ہے یہ. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ حقیقتاً کوئی گوشت ہوتا نہیں ہے، لیکن اس جگہ چونکہ پیغمبر اکرم ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ جو قرآن نے کہا ہے اس کا تم نے ارتکاب کیا ہے، لہذا اس کے لیے پیغمبر نے بے اعجاز یہ کر دیا کہ اس نے گلے میں انگلی ڈال دی تو گوشت نکل گیا. ورنہ اب ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہ خیال نہ کریں کہ مثلا میں کسی کی غیبت کر لوں اور تھوڑی دیر کے بعد اگر گلے میں انگلی ڈال کے قے کروں تو گوشت نکلے. ہمیشہ ایسا ہوگا نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بریکٹ میں یہ اسے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ کبھی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر اس مثالی بات کو مجسم فرما دیتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. خوب، تو کہنے کا اس واقعے کو میں نے کیوں ذکر کیا؟ اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ پیغمبر اکرم نے واضح طور پہ فرمایا غیبت کے بعد کون سا روزہ، غیبت کرنے کے بعد کون سا روزہ. اگر غیبت کے بعد کون سا روزہ تو میوزک سننے کے بعد کون سا روزہ، حرام منظر کو دیکھنے کے بعد کون سا روزہ. یہ سارے گناہ ہیں. جب حلال چیز سے ہم اجتناب کرتے ہیں روزے میں، تو حرام چیز سے تو بطریق اولا اجتناب کرنا چاہیے، اس سے تو اجتناب کرنا ہی چاہیے. اگر ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھے کوئی کہ آنکھوں کو بچائے، کانوں کو بچائے، زبان کو بچائے، ہاتھوں کو بچائے، حتیٰ خواص کا جو روزہ ہے، جو خاص لوگوں کا روزہ، اعلیٰ لوگوں کا، وی آئی پیز کا روزہ، وہ روزہ تو اس حد تک ہوتا ہے کہ سوچ کو بھی بچاتے ہیں وہ گناہ کی طرف جانے سے. عام دنوں میں ممکن ہے اس کی سوچ گناہ کی طرف جائے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں وہ اپنی سوچ کو بھی گناہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں. اس طرح کا روزہ اگر اس طرح کا روزہ رکھا جائے تو یقیناً انسان کی روح اس کے نتیجے میں بہت طاقتور ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ. حضرت ابراہیم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ملکوت آسمان اور ملکوت زمین کو دیکھ سکتے تھے. کل یہ لفظ استعمال کیا میں نے ملکوت کا، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملکوت کے بارے میں بیان کرنا چاہے کہ ملکوت کیا چیز ہے، اسے میں بیان کروں پھر آگے بڑھ جاؤں. ملکوت، خوب غور کریں، یہ دو لفظ ہیں، ملک ملکوت. ملک یہ عالم ہے، عالم ظاہر، عالم مادہ، عالم طبیعت، نیچرل ورلڈ، میٹریلسٹک ورلڈ، یا مثلا مادی دنیا جس میں ہم ہیں، ہمارے آس پاس سب چیزیں مادی ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم ملک. یہ عالم ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات کے عالم ملک جس کے اختیار میں ہے. بیدہ الملک، یہ عالم ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس عالم ملک کے مقابلے میں ایک اور عالم ہے، بلکہ مقابلے میں نہیں، اس پر محیط، اس عالم ملک کو گھیرا ہوا ایک اور عالم ہے. اس عالم کو کہتے ہیں عالم ملکوت. عالم ملکوت کے دائرے میں ہیں عالم ملک، لیکن اس کے باوجود عالم ملک ظاہر ہے، عالم ملکوت باطن. اور عالم ملکوت عالم ملک سے کئی گنا وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع. اور عالم ملک بہت محدود ہے عالم ملکوت کے مقابلے میں. اور عالم ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا فیصلہ عالم ملکوت میں ہو رہا ہوتا ہے. جو بھی ہونا ہو یہاں پر، اس کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہوتا ہے، اس کے مطابق یہاں پر حوادث یا وقائع رونما ہو جاتے ہیں. ان حوادث اور وقائع کا رونما ہونا عالم ملکوت کے اشارے کے بغیر ناممکن ہے. کسی فارسی زبان شاعر نے کہا کہ صورتی در زیر دارد انچ در بالاستی. جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے وہ جو اوپر ہے اس کی ایک صورت ہے، اس کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہوتا ہے، وہ عالم ملک ہے. اس عالم ملک تک کسی عام فرد بشر کی نگاہ نہیں جا سکتی ہے. نگاہ جب ہم کہتے ہیں، خوب غور کریں، یہ نگاہ نہیں ہے، یہ تو قطعاً نہیں جاتی ہے، چھوڑیں اس کو. عالم ملک کو دیکھنے کے لیے جس نگاہ کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے، نہ یہاں. وہ انسان کے باطن کے اندر ایک نگاہ ہے، اس نگاہ کے ذریعے سے عالم ملکوت کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس نگاہ کا تعلق روح سے ہے. روح کی نگاہ، روح کی نگاہ کے ذریعے سے عالم ملکوت کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس روح کی نگاہ کے ذریعے سے عالم ملکوت کو دیکھ سکنے کے لیے روح کا قدرت مند ہونا ضروری ہے، روح کا طاقتور ہونا ضروری ہے، روح کی شفافیت اور ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. اور یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں روزے سے. کئی عوامل ہیں، اس کے اور بھی عوامل ہیں، لیکن روزہ سب سے اہم عامل ہے. روزے سے روح کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے میں ائمہ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم آپ جیسے جو افراد ہیں، ہم میں جو اہل سیر و سلوک ہیں، جو تزکیہ نفس کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، جو تصفیہ باطن کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ رجب میں روزہ رکھتے ہیں، شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اور ان تمام روزوں کے نتیجے میں وہ اپنے باطن کو قدرت مند کر چکے ہوتے ہیں، اور روزہ بھی اس طرح کا روزہ، تمام شرائط والا. آج حضرت امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ایک ان سے منقول ایک بات نظر سے گزری، ایک حدیث، وہ یہ کہ حضرت امام سجاد ہر روزے میں ایک دمبا ذبح کرتے تھے، دمبا ذبح کرتے تھے، کھانا پکاتے تھے، اور پکانے کے بعد خود قریب جا کر سونگتے تھے ان غذا کو، اور وہ ساری غذا خود اپنے ماتحتوں کے ذریعے سے تقسیم کر کے بیچتے تھے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، اور خود جو کی روٹی سے افطار فرماتے تھے. ایسا نہیں کہ نہیں تھا، یہ خیال نہ کریں، کبھی بعض دفعہ بعض لوگ سوچتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نا بابا ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں تھا، تھا، کھا سکتے تھے، لیکن اگر اس طرح سے کھاتے تو روح میں یہ بلندی پیدا نہ ہوتی، اس روح کی بلندی کے خاطر. البتہ میں مطمئن ہوں ائمہ علیہ السلام کو روح کی بلندی کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بھی بالا تر ہیں، وہ حقیقت عالم تک پہنچے ہوئے ہیں، لہذا وہ اسی کو بندگی سمجھتے ہیں، اسی عمل کو بندگی سمجھتے ہیں، کہ آپ دوسروں کو آسائش دے دیں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کو زندگی عطا کریں، اور خود جو کی روٹی سے افطار کریں، جو حضرت مولا امیر المومنین کا وطیرہ اور طریقہ تھا، اور ہم، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا معاملہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اب یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں، اچھا نہیں ہے، لیکن ابھی آ گیا ہے تو میں کہنے پہ مجبور ہوں، کہہ ہی دوں، حالانکہ اچھا نہیں ہے. ہم مثلا فرض کر لیں کہ ہم اپنے ہمسائے میں کس ان کی حالت کیا ہے، وہ ان کے پاس کوئی کھانے کو بھی کچھ ہے یا نہیں، سوچے بغیر بہترین کھانا ہم بنا لیتے ہیں اور خود کھا لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ رشتہ داروں میں، ہمسائیگی میں، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو بھوکا ہے یا اس کے پاس مناسب غذا نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی یتیم فیملی ایسی ہے آس پاس میں یا رشتہ داری میں کہ جن کے پاس کھانے کی کمی ہے، اور ہم اس طرح سے کھائیں اور روزہ رکھیں، تو آپ کے خیال میں اس روزے کے ذریعے سے کیا روح میں لطافت پیدا ہو جائے گی؟ اس روزے سے کیا لطافت پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، روح کا طاقتور ہونا، لطیف ہونا، عالم ملکوت کو دیکھنا، تو یہ بہت اونچی باتیں ہیں، واقعا یہ بہت اونچی باتیں ہیں، یہ آئیڈیالسٹیکل اپروچ ہے یہ. اگر ہمیں یہ بیان کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ انسان کی روح میں کیا کچھ ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے وہاں تک پہنچنا، اتنا آسان نہیں ہے، اس کے شرائط بہت سخت ہیں، اور ان سخت شرائط پر عمل کریں، ان سخت شرائط کی پابندی کریں، ان سخت شرائط کی رعایت کریں، تو خدا نوازتا ہے. جو بھی ہو، جو ان شرائط کے مطابق روزہ رکھے گا تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، انسان کی زندگی میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، لیکن ان شرائط کے مطابق روزہ رکھنا سخت ہے، اور اگر کوئی بندہ ان شرائط کے مطابق روزہ رکھے تو خود اسے پتا چلتا ہے، خود اس بندے کو، کہ میرا آج میرے کل سے کچھ مختلف ہے، میرے کل میں یہ خصوصیت نہیں تھی، میں آج کسی اور طرح سے سوچنے لگا ہوں، میں آج کسی اور طرح سے دیکھنے لگا ہوں۔ یہ جو تبدیلی آتی ہے کل کی نسبت آج کچھ اور، یہ اسی رعایت کر کے عمل بجا لانے کا نتیجہ ہے، بارعایت عمل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ وہ خطبہ شعبانیہ جو حضرت پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا ایک حصہ شروع کے دن بیان کیا تھا، آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ باقی حصہ آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا، وہ کل بھی بیان نہیں ہوا، آج بھی بیان نہیں ہوا، آج اس کو تھوڑا سا بیان کروں۔ اس میں فرمایا گیا کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت الہیہ کی دعوت دی گئی ہے، ضیافت الہیہ کے نتیجے میں روح میں وہ بلندی پیدا ہوتی ہے، ایسی معنوی غذا آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ معنوی غذا اس مادی غذا سے اجتناب کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غذا ہے، اس کے نتیجے میں روح انسانی اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْرِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تمہیں ان میں سے قرار دیا گیا ہے کہ جن کو خدا نے کرامت بخشی ہے، قیمتی ہیں، قیمتی انسانوں میں سے تمہیں قرار دیا گیا ہے۔ قیمتی انسان، اس ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہوئی ہے، ممکن ہے یہ کنٹروورشل ہو علمی اعتبار سے، ہاں کوئی مسلکی اعتبار سے نہیں، علمی اعتبار سے کنٹروورشل ہو۔ وہ حدیث یہ ہے کہ تمہیں خدا نے اس مہینے میں ان افراد میں سے قرار دیا ہے کہ جن کو خدا نے قیمت بخشی ہے۔ اس کا بیان امام نے اس طرح فرمایا کہ تمہیں اس مہینے میں انبیاء میں سے قرار دیا ہے، انبیاء ما سبق میں سے، یعنی ان کا جو مقام ہے وہ مقام خدا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں روزہ، اس طرح کا روزہ صرف انبیاء پر فرض تھا، باقی امتوں پر نہیں۔ اس پر کسی سائل نے بلکہ سوال بھی کیا حضرت سے کہ فرزند رسول، یہ تو قرآن میں اس طرح سے ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتگان پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا گزشتگان میں گزشتہ امت نہیں ہے، گزشتہ انبیاء ہیں، یعنی جس طرح سے گزشتہ انبیاء پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح سے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جو مقام اللہ نے گزشتہ انبیاء کو دے دیا تھا وہ مقام اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے، ان کے لیے روزہ فرض کیا تھا، تمہارے لیے بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ نے اس مہینے میں تمہیں ان میں سے قرار دیا ہے کہ جن کو کرامت بخشی ہے، اور وہ انبیاء ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں روزہ رکھے ہوئے خدا کی بندگی کی حالت میں جب تمہاری سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے، سانس کا لینا، سانس کا چھوڑنا، یہ سانس کی آمد و رفت تسبیح خدا کے حساب میں ہے۔ جس طرح سے جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اس سانس کی آمد و رفت پر ثواب ہے، آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، آپ نے صرف سانس لی ہے، سانس لینا تسبیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اطاعت کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اور روزہ بھی ان تمام خصوصیات کے ساتھ۔ اگر اس طرح کا روزہ رکھا ہے تو آپ کا سانس لینا عبادت تسبیح ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةً، اور اس مہینے میں تم سو جاؤ، تو چونکہ بندگی اختیار کی ہوئی ہے، خدا کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس بندگی کی حالت میں جو تمہیں نیند آئے گی یہ نیند عبادت ہے، سونا عبادت ہے، سو جاؤ آپ کا سونا عبادت ہے، نومکم فیہ عبادہ۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان عبادت کرے تو وہی عبادت ہو، کبھی کبھی سونا بھی عبادت ہے، اور کبھی کبھی سونا ایسی برترین عبادت ہے کہ اس کی طرح کی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ماشاءاللہ سے، آپ کے ذہن اور آسان ہے کیچ کر لیا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، آپ کی زندگی میں آپ ایک شب سوئے ہیں، خود آپ کا بیان ہے کہ آپ سوئے، حضرت نے فرمایا کہ میں ایک شب سویا ہوں، کہ وہ کب؟ شب ہجرت میں، شب ہجرت میں سویا ہوں، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جس خدا کی بندگی میں میں راتیں جاگ کر گزارتا تھا، جب وہی خدا کہے سو جاؤ تو میری عبادت یہ ہے کہ میں سو جاؤں، اور کیا عبادت تھی یہ عبادت کہ خدا کی رضا کو خرید لی۔ کسی اور عبادت کے نتیجے میں حضرت امیر المومنین کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا جو مقام اس سونے کے نتیجے میں حاصل ہوا، رضا الہی کو خریدا۔ تو اس بنا پر ہم چونکہ ہماری ہم فرض کر لیں، میرے پاس کچھ مثالیں ہیں، ہم جب کہیں چلے جاتے ہیں، مثلا ہمارے علاقے میں گلگت میں کسی کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چائے بنائیں گے، حالانکہ ان کے باغ میں چیری ہیں، خوبانی ہیں، اور طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے لدے ہوئے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھیا چائے کیوں بناتے ہیں، یہ پھل لاؤ، پھل تو بہت بہتر ہے چائے سے۔ وہ پھل دینے کے بعد خیال کرتے ہیں جیسے کوئی خدمت ہوئی ہی نہیں، عادت بنی ہے نا، عادت بنی کہ جب تک اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے نہ دے دیں جیسے کوئی خدمت ہوئی ہی نہیں، یہ عادت ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک اٹھیں بیٹھیں اور سجدہ رکوع سجود یہ چیزیں نہ کریں ایسا لگتا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ اطاعت کی نیت کے ساتھ سو جائیں تو یہ عبادت ہے، نومکم فیہ عبادہ، سو جاؤ اور آپ کا سونا عبادت ہے۔ عملکم فیہ مقبول، اس میں جو نیک عمل بجا لاؤ گے خدا قبول کرے گا، اچھا عمل، مریض کی تیمارداری، کسی محتاج کی رفع حاجت کرنا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، وہ عبادت کی شکل میں اعمال بھی ہیں، مدد کی شکل میں اعمال بھی ہیں، طرح طرح کے اعمال ہیں، صدقہ دینا، استغفار پڑھنا، یہ سب کے سب اعمال ہیں، اور یہ اعمال جو بھی کرو گے قصد بندگی کے ساتھ آپ کا عمل قبول ہے۔ کسی اور مہینے میں گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو نہ ہو، اس مہینے میں پیغمبر کے فرمان کے مطابق گارنٹیڈ ہے کہ اس میں آپ کا عمل قبول ہوگا، عملکم فیہ مقبول، سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہے، واقعاً ایسا ہے، ہمارا عمل قبول ہوتا ہے، تو کیوں ہم سستی کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں تاکہ اس مقبول عمل کا ثواب پائے۔ عملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، باقی مہینوں کے اور باقی دنوں کی نسبت اس مہینے میں اور ان دنوں میں تمہاری دعا زیادہ قابل قبول ہے۔ اگر قبولیت دعا کے شرائط پائے جائیں تو یہ قطعی طور پہ قبول ہے، کیونکہ اس کے بھی شرائط ہیں۔ کل یہاں ایک مومنہ نے ایک سوال دعا کے حوالے سے کیا تھا، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں، میں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ کوئی ایک یا دو جملوں میں بتانے کی بات نہیں ہے، اس کے بہت سے خصوصیتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، لہذا میں نہیں بتا سکتا ہوں، بتایا نہیں۔ تو بہرحال دعا کی قبولیت کے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پورے ہوں تو اس مہینے میں قطعاً قبول ہے، کسی اور مہینے میں قبول ہونا ہو اس مہینے میں قبول ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، اللہ سے طلب کرو جو کہ تمہارا رب بھی ہے، وہ اللہ جو کہ رب ہے تمہارا مالک ہے، اس سے طلب کرو سچی نیتوں کے ساتھ، اداکاری نہ کرو۔ کبھی کبھی ہم کچھ چیزیں طلب کرتے ہیں وہ اداکاری ہوتی ہے، مطلب فرض کہ خدا یا مجھے یہ دے دو، اسی دعا کرتے وقت ہی دل کہیں اور ہے۔ فرض کر لیں کہ مثلا ایک بچے نے ٹیسٹ دیا ہے کسی ادارے میں، اس ادارے میں ان ہونے کے لیے ٹیسٹ دیا ہے، اب دعا کر رہا ہے اور دل ہے اس ادارے کے ہیڈ کی طرف کہ وہ مجھے قبول کرے مثلا، یہ نیت صادقہ نہیں ہے۔ اب جب خدا سے مانگ رہے تو پورا بھرپور اس پر ٹرسٹڈ ہو جائیں، بھرپور اس سے امید رکھیں، یہ ہے نیت صادقہ۔ بات خدا کے ساتھ کر رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، یہ نیت صادقہ نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور پاک روحوں کے ساتھ۔ وہ پاک روحیں ہم نے پاک رہنے دیا ہے تو نا، تو دیکھو یہ سب شرطیں ہیں، یعنی یہ آپ دیکھیں تو یہ ان میں شرطیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، آپ کی روح پاک ہونی چاہیے، اگر روح پاک ہے اور نیت سچی ہے تو اس پاک روح اور سچی نیت کے ساتھ تم خدا سے مانگو تو خدا عطا کرے گا۔ اب یہ شرطوں میں مسئلہ ہو گیا جناب۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، خدا سے مانگو کہ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ خدا تمہیں توفیق دے روزوں کی، یعنی خدا سے روزے ہی مانگو، خدایا مجھے اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا کر۔ وتلاوت کتاب ہی، خدایا اس مہینے میں مجھے تیری کتاب کی تلاوت کی توفیق نصیب کر، تلاوت کتاب، وتلاوت کتاب ہی۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشهر العظیم، بدبخت انسان ہے وہ کہ جو اس ماہ مغفرت میں بھی خدا اس کی گناہوں کی بخشش نہ کرے۔ اگر یہ مہینہ آئے اور گزر جائے اور انسان کے گناہ جیسے تھے ویسے رہے، ان میں کوئی کمی نہیں واقع ہو گئی، کوئی ان گناہوں میں سے کچھ مٹا نہیں، تو بدبخت ترین انسان ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ، شقی وہ شخص جو محروم ہو، غفران اللہ خدا کی مغفرت سے محروم ہو، گناہ ویسے کے ویسے رہیں، جیسے تھے ویسے ہی رہیں۔ وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ پیغمبر کے خطبے کے جملے ہیں، اس مہینے میں جو تمہیں بھوک لگے گی، جو تمہیں پیاس لگے گی، تو یاد کرو کہ تمہیں میدان محشر میں بھی اس طرح کی بھوک اور پیاس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جب اس بھوک اور پیاس کو یاد کریں گے تو یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گی، یہ بھوک یہ پیاس۔ وَذْكُرُوا وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، اس مہینے میں جو بھوک لگتی ہے اور جو پیاس لگتی ہے، اس سے یاد کرو جوع یوم القیام وعطشہو، یوم قیامت کے دن کا جوع یعنی بھوک، اور قیامت کے دن کی عطش یعنی پیاس، اس بھوک اور پیاس سے اس قیامت کے دن کے بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، اور تم میں جو نادار لوگ ہیں ان پر اپنا اضافی مال لوٹا دو، ان کو دے دو، صدقہ اسی کو کہتے ہیں، اسی سے تصدقو۔ یعنی آپ کے پاس اضافی مال ہے, آپ کی ضرورت سے بڑھ کے ہے, تو اس ضرورت سے بڑھ کے جو مال ہے ان ضرورت مندوں کو دے دو جو دوسرے ضرورت مند ہیں.
وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ,
تمہارے جو بڑے ہیں ان کی توقیر اور عزت دو انہیں. اس مہینے کی خصوصی طور پہ تذکرہ ہے, ہاں بابا دادا نانا یا کوئی اور جو سن رسیدہ ہیں, آپ جوان ہیں تو ان کی توقیر کرو, انہیں عزت دو, ان کی بات سے آگے بڑھ کے بات نہ کرو, ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ رکھو, ان کی خواہش کا احترام کرو. وہ اگر تم سے کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں آپ کے لیے ممکن ہے تو بجا لاؤ, اور اگر ممکن نہیں ہے تو مؤدبانہ انداز میں انہیں سمجھا دو, مؤدبانہ انداز میں. یہ ہے توقیر کبار, بڑوں کی توقیر, ان کی تعظیم عزت. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, بڑوں کو عزت دو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ, بچوں پر رحم کرو. رمضان میں بھوک لگتی ہے, کام زیادہ ہوتے ہیں, خاص طور پر مائیں, کچن میں کام کرنے والے خواتین, بچے جا کے جب ہلڑ بازی کرتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی مارتی ہیں. اور دنوں میں کچھ بھی ہو, ماہ رمضان میں نہ مارو. وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ, اپنے بچوں پر رحم کرو. یہ پیغمبر اکرم کی نصیحتیں ہیں, یعنی اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے, جو کرنا چاہیے وہ بیان فرما رہے ہیں. وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ, یہ بھی ایک عمل ہے, جس طرح سے تلاوت و قرآن ایک عمل ہے, روزہ رکھنا ایک عمل ہے, توقیر بزرگ بڑوں کی توقیر کرنا اور بچوں کی کے اوپر رحم کرنا, یہ بھی عمل ہے, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی فرمان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت ہے. اللہم صل علی محمد وآلہ. وصلوا ارحامکم, اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑے رکھو. کسی اور مہینے میں اگر آپ رشتہ داروں کے پاس جانا کم ہوا ہے تو اس مہینے میں زیادہ کر دو, ماہ مبارک رمضان میں انہیں بلاؤ افطار میں, خود جاؤ ان کے پاس, صلہ رحم کرو. آپ کو پتہ ہے صلہ رحم سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے, مال میں اضافہ ہوتا ہے, نفس میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. یہ خصوصیات ہیں صلہ رحم کے. صلہ رحم ویسے بھی فرائض میں سے ہے, تو اس ماہ مبارک رمضان کے اور خصوصی طور پہ پیغمبر نے خصوصی طور پہ جو جن باتوں کی نصیحت اور ہدایت فرمائی ہے ان میں ایک صلہ رحم ہے. صلوا ارحامکم, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑے رکھو. واحفظوا السنتکم, اپنی زبانوں کو بچاؤ. زبان کو بچانا, زبان کے گناہ. ایک صاحب نے ایک کام کیا ہے, زبان سے انجام پانے والے گناہ ان کو جمع کیا ہے, تقریباً 250 صفحات کی ایک کتاب بن گئی ہے, زبان سے انجام پانے والے گناہ, غیبت, بہتان, گالی, ناروا نسبات, کسی کی مدح سرائی میں اضافہ کرنا جو ہے اس سے بڑھ کے پیش کرنا, کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے جو ہے اس سے زیادہ برا دکھانا, یہ سارے زبان کے کارنامے ہیں. اس لیے زبان کو کم استعمال میں لاؤ, اور جو استعمال میں لاؤ وہ صرف اطاعت میں ہو. یہ زبان کی حفاظت. زبان یا تو آپ کے پاس اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ جب زبان کھولیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس زبان کو اطاعت الہی سے ہٹ کر کچھ اور بولنے میں نہیں دوں گا, یا تو اتنی قدرت ہونی چاہیے, اور اگر اتنی قدرت نہیں ہے تو پھر زبان پہ پابندی لگا دو. اگر ایسی قوت نہیں ہے تو پھر روکو, اس کو بولنے نہ دو.
اس لیے زبان کی حفاظت کرو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. وغضوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم، اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں اور ان باتوں کی طرف کہ جن کی طرف جانا جائز نہیں ہے، اس نگاہ کو ان بعض باتیں اور بعض حقیقتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف جانا جائز نہیں ہے، ان کی طرف جانے سے روکو، نامحرم کی طرف دیکھنے سے روکو. نگاہ ہے شہوت کے ساتھ کسی نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، اگر آپ کی نگاہ اس طرح جا رہی ہے تو روکو، اس کو جانے نہ دو. یا کوئی کہیں پر کوئی گناہ ہو رہی ہے، اس محفل گناہ میں آپ کی نگاہ شریک ہونا چاہتی ہے تو شریک نہ کرو. فرض کر لیں کہیں پر، الحمد للہ یہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن بطور مثال میں ذکر کر رہا ہوں، رقص کی کوئی محفل ہے اور آپ کی نگاہ اس طرف جا رہی ہے، روکو، اس کو جانے نہ دو. یعنی ہر وہ کام کی جو مرضی خدا کے خلاف ہو، اس کام میں اس آنکھ کو شریک ہونے نہ دو، اس کو روکو. روزہ یہ ہے، اصل روزہ یہ ہے. دوسروں کی نسبت پیغمبر نے بتا دیا، رشتہ داروں کی نسبت تمہارا رویہ یوں ہونا چاہیے، بزرگوں کی نسبت تمہارا رویہ یوں ہونا چاہیے، بچوں کی نسبت تمہارا رویہ یوں ہونا چاہیے، زبان کی نسبت تمہیں ایسا ہونا چاہیے، آنکھوں کی نسبت تمہیں ایسا ہونا چاہیے. جب آپ ان تمام چیزوں کی رعایت کریں گے تو آپ ایک پرفیکٹ بندہ بن جائیں گے، بندہ خدا، عبد، ایک اچھا عبد. اور جب ایک اچھا عبد بنیں گے تو آپ کی روح ہوگی طاقتور، اور جب آپ کی روح طاقتور ہوگی تو ممکن ہے ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ بھی کر سکے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس طرح سے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی اطاعت خدا ہم سے چاہتا ہے. پروردگار ہمیں ان گرمی کے ایام میں، ان گرم روزوں پر صبر اور تحمل عطا فرمائیں. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں جو روزہ اس کے لیے قابل قبول ہے. پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے روزے خدا کے حضور میں مقبول ہیں اور جو خدا کی طرف سے مختلف نعمتیں انہیں حاصل ہیں. خدا ہمیں ان بندگان مخصوص میں سے قرار دے دے. پروردگارہ، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی تیرے بندوں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، خدایا بحق محمد و آل محمد اس ظلم و ستم کو برطرف فرما. خاص طور پر یمن میں، عراق میں، سیریا میں، کشمیر میں، برما میں اور مختلف جگہوں پر جو اہل حق ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خدایا ان کے ظلم اور ستم کو برطرف فرما، ظالمین کو نیست اور نابود فرما. سلطان دوران امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ایام ظہور کو قریب سے قریب تر فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچ منٹ کا وقفہ ہے سوال جواب کے لیے، یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تو آج دس کے بجائے پانچ منٹ ہے. اگر کسی کو سوال ہو تو.
قبلہ، جیسا کہ آپ نے انسان کی بہت ساری روح اور اس کے رشتے سے متعلق ارشاد فرمایا ان تین تقریروں میں، ایک اور چیز سننے میں آتی ہے، انسان کی فطرت اور جبلت، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا.
خوب، دو اصطلاحات ہیں، فطرت اور جبلت. جبلت معمولاً حیوانات میں ہے. حیوان فرض کر لیں کہ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، چڑا اور چڑیا دونوں مل کے گھونسلہ بناتے ہیں. اس گھونسلے کے بنانے کے پیچھے کوئی ان کی عقل کا فرما نہیں ہے, جبلت کا فرما ہے, یعنی ان کی طبیعت کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ ان کی نسل باقی رہے. یہ جبلت ہے. فطرت اس عقلی خصوصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ پستی سے بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. انسان فطرتاً کمال پسند ہے, فطرت میں ہے کمال, جو بھی کمال ہو اس سے انسان محبت کرتا ہے. علم کمال ہے, فطرتاً انسان کو علم اچھا لگتا ہے. توانائی کمال ہے, انسان فطرتاً توانائی کو پسند کرتا ہے. حسن کمال ہے, انسان فطرتاً حسن کو پسند کرتا ہے. جب ہم حسن کہتے ہیں تو کسی خاص جات کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے, حسن صرف ایک طرف میں نہیں ہے, کئی اس کے مصادیق ہیں. اسی طرح سے یعنی فطرت وہ عقلانی جہت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ بلندی کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں فطرت. اور اسی انسان کے اندر ہی جبلت کی طرح کی ایک چیز بھی ہے, اس کو طبیعت کہتے ہیں. طبیعت حیوان میں ہو تو جبلت کہتے ہیں, انسان میں ہو تو وہی خصوصیت طبیعت ہے. طبیعتاً انسان مفاد پرست ہے, فطرتاً نہیں. فطرتاً انسان یعنی دوسروں کو بھی عزت دینے والا اور دوسروں کا بھی خیال رکھنے والا ہے, لیکن طبیعتاً مفاد پرست ہے. یہ طبیعت ہے, مفاد پرستی طبیعت ہے نہ فطرت. فطرت کا نتیجہ ہمیشہ بلندی کی طرف جانا ہے, خدا کی طرف جانا ہے. تو یہ دو خصوصیتیں انسان میں ہیں. غالباً میرے اس ناقص مطالعے کے مطابق فطرت اور طبیعت میں فرق عام طور پر نہیں رکھا جاتا ہے, اس لیے انگریزی میں دونوں کے لیے نیچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ نیچر فطرت کے لیے نہیں ہے, نیچر طبیعت کے لیے. تو طبیعت کوئی اور چیز ہے. طبیعت کے نتیجے میں انسان زمین کی طرف کھینچتا ہے, فطرت کے نتیجے میں انسان بلندی کی طرف اور آسمان کی طرف کھینچتا ہے. یہ دو الگ الگ جہتیں ہیں. طبیعت انسان کے نفس امارہ کی طرف سے ہے اور فطرت انسان کے عقل کی طرف سے ہے. ان کے دو الگ الگ جہتیں ہیں. بہت کم لوگ ان باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں. بہت شکریہ. پہلے پلیز
کوئی اور سوال ہے کسی کا؟
سوال ادھر بھی ہے, دے دیں.
السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت اچھی اسپیچ ہے آپ کی. مجھے آپ سے یہ کلیئر کرنا ہے, جبکہ یہ ہم لوگ کا ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ غیبت کے لیے تو بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے, ساتھ ہی اسلام میں صلہ رحمی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. لیکن جو ہی آپ سوشل سیٹنگس میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, خصوصاً خواتین میں, تو کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے سوائے دوسروں کی برائیوں کے. کیسے بچا جائے اس سے؟ نا صلہ رحمی بھی کرنی ہے.
بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ یہ دروس اور ممبر اور خطبہ اور مجلس کی حد تک تو یہ بات آتی ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو پریکٹسز ہیں ہماری سوشل پریکٹسز, جب ہم کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے سوائے غیبت کے. اس کی وجہ ہے, خوب غور کریں, وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کو کچھ بنایا ہی نہیں ہے. کچھ بنایا ہوتا تو ہم افراد کے اوپر گفتگو کرنے کے بجائے آئیڈیاز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. جب آپ آئیڈیاز کی طرف جائیں گے تو افراد چھوٹ جاتے ہیں, نظریات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, آنے والے حالات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, گزشتہ حالات کے نتائج لینے پر گفتگو کرتے ہیں. اور یہ سب چیزیں اسی روح کی بلندی کے نتائج ہیں. روح اگر بلند ہو تو وہ اس کو خود برا لگتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ جس کے نتیجے میں مثلا میں خود بھی چھوٹا ہو جاتا ہوں. روح قبول نہیں کرتی ہے ان چیزوں کو. بلند روح ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے. تو عملاً یہ ہے کہ اپنی تربیت ایسی کریں کہ اس تربیت کے نتیجے میں ہم ہماری سوچ میں وسعت آ جائے اور بلندی, سوچ میں وسعت بھی آ جائے سوچ میں بلندی بھی آ جائے. سوچ جب وسیع اور بلند ہو تو خود بخود یہ باتیں چھوٹ جاتی ہیں. مثلاً فرض کر لیں گھروں میں اگر کچن میں برتن پھیلے ہوئے ہوں, کمرے میں جا بجا مثلاً پانی اور گندگی اور غلاظت پھیلی ہوئی ہو تو قہری طور پہ مکھیاں ہوں گی, ہوں گی نا. جب گندگی ہوگی تو مکھیاں ہوں گی. اب آپ کہیں کہ جناب میں مکھیوں کو بگانے کے لیے کیا کروں؟ کیا کرو بھائی, گھر کو صاف رکھو. جس طرح سے گھر صاف رکھنا ضروری ہے اور گھر صاف ہوئے بغیر مکھیاں ختم نہیں ہوتی ہیں, باطن کے گھر کو صاف رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ غیبت شیبت کی مکھیاں ختم ہو جائیں. وہ اپنے اندر کی یعنی روح کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. جب اس میں صفائی اور تطہیر کا عمل وجود میں آئے گا تو یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں.
ایک سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ روح کی بلندی کے ساتھ جو ہے عالم ملکوت سے رابطہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور کر سکتے ہیں, تو ہمارے انبیاء کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ روح کس کی بلند ہوگی, اور خاص طور پر ہمارے نبی, تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں اور اس عالم ان کے درمیان رابطے کے لیے بھی ایک فرشتے کا وسیلہ جو ہے وہ پھر کیوں ہے بیچ میں؟
بہت خوب, یہ اللہ کا بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم اگر یہ جبرائیل نہ آتے تو اسے قرآنی حقائق کا علم نہ ہوتا, ایسا نہیں ہے. یا عالم لوح محفوظ, قرآن مجید لوح محفوظ سوت رہا ہے نا, عالم لوح محفوظ کا پیغمبر اکرم عالم نہ ہوتے اگر جبرائیل نہ ہوتے تو, ایسا نہیں ہے. حضرت پیغمبر اکرم لوح محفوظ کے عالم تھے, چاہے جبرائیل آئیں چاہے جبرائیل نہ آئیں. حتیٰ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے یہ روایت منقول ہے کہ اگر عالم لوح اور محو و اثبات نہ ہوتا تو میں قیامت تک آنے والے تمام نسلوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا, اور وہ سب کچھ بتا دیتا اس لیے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اسے میں پڑھ سکتا ہوں. تو جب حضرت امیر المومنین لوح محفوظ کو پڑھ سکتے ہیں تو کیا پیغمبر اکرم لوح محفوظ کو نہیں پڑھ سکتے تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر حضرت جبرائیل نہ آتے تو قرآن کے محتویات کا علم پیغمبر کو نہ ہوتا, نہ ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک سسٹم تھا, اس سسٹم کے تحت آفیشلی طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس آیتیں قسطوار نازل ہوں ایک ایک ہو کے, اس کو تنزیل کہتے ہیں, اور جو ایک ساتھ نازل ہوا ہے اس کو انزال کہتے ہیں. یعنی قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے, ایک ساتھ بھی نازل ہوا ہے قلب مبارک پیغمبر کے اوپر, اور قسطوں میں بھی نازل ہوا ہے. اور وہ ایک ساتھ جو نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور جو قسطوں میں نازل ہوا ہے وہ تو پیغمبر کے اول بعثت سے لے کے آپ کے حیات کے آخری لمحات تک مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا, تو اس کی آفیشیل طریقہ تھا, اس لیے حضرت جبرائیل کو نازل کیا. نہیں ہے کہ پیغمبر کی نگاہ میں ملکوت دیکھنے کی کوئی کسی قوت میں کمی تھی, وہ بات نہیں تھی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین, اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ایک فاتحہ کی درخواست ہے علامہ اون نقوی صاحب کے لیے اور ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے, ہمارے اور تمام مومنین کے محبوبین کے لیے ایک دعا فاتحہ.